الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ ایک دفعہ دوبارہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ سلسلہ مجالس کی پہلی مجلس یکم محرم الحرام وہ مہینہ کے جس میں آنکھیں طہارت کے پانی کا وضو کرتی ہیں وہ مہینہ کہ جس میں کائنات کے ذرے ذرے سے یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار انسان سے تجدید عہد لیتا ہے کہ یا تم امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ جاؤ حق پرست ہو جاؤ یا تم میرے عبد بن جاؤ میری عبودیت میں آ جاؤ اور اس مجلس عزا میں شرکت کر کے عبادت گزاروں میں شمار ہو جاؤ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو ذکر امام حسین میں مشغول ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو صفِ عزا پر موجود ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی محبت کو رکھ دیا میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ معصوم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده خيرا قذف في قلبه حب الحسين کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بندے سے جب بھی اپنے بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو رکھ دیتا ہے پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا خداوند عالم کا لاکھ شکر کہ پروردگار نے ہمارے دل میں حسین کی محبت کو رکھ دیا خداوند عالم نے اس محرم الحرام کو انسان کے لیے ایک کسوٹی قرار دیا ایک ایسی کسوٹی کہ جس میں انسان خود کو پرکھ سکتا ہے ایک ایسا مقام کہ جہاں پر انسان اپنے مرتبے کو جانچ سکتا ہے یہ صرف تمام انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے ہے یا یہ کہا جائے کہ عام انسان کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے وہ انسان نبی ہو وہ انسان رسول ہو پیغمبر ہو وہ ولی ہو وصی ہو عالم ہو کوئی ہو پروردگار نے ذکر امام حسین کو ایک کسوٹی قرار دیا ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر انسان آ کر اپنے آپ کو پرکھتا ہے توجہ سے سنیے گا انسان آ کر ذکر امام حسین علیہ السلام کے ذریعے خود کو پرکھتا ہے اپنے مرتبے کو جانچتا ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے مجھے خداوند عالم نے وہ جو مقصد عطا کیا وہ جو زندگی کا مقصد وہ جو حیات کا مقصد خداوند عالم مجھے کہاں تک لے گیا خداوند عالم نے انسان کی حیات کا ایک مقصد رکھا پروردگار نے اس زندگی کو جب خلق کیا جب حیات کو خلق کیا یا اس طرح سے کہوں کہ جب انسان کو حیات عطا کی تو اس کا ایک مقصد رکھا مقصد حیات رکھا اس مقصد حیات کے مرتبے ہیں، اس ہدف کے مرتبے ہیں۔ انسان اس مقصد حیات کو کبھی عبادت کے نام سے تعبیر کرتا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ پروردگار نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ خداوند عالم نے ہدف زندگی، مقصد حیات کو عبادت قرار دیا، بندگی قرار دیا، اسی کے لیے انبیاء کو اتارا، اسی کے لیے رسولوں کو اتارا، اسی لیے آئمہ معصومین کو اتارا، اسی لیے اولیاء کو مبعوث کیا کہ جاؤ اور جا کر میرے بندوں کی ہدایت کرو، جاؤ اور جا کر ان کو بتلاؤ کہ میں وحدہ لا شریک، جاؤ اور جا کر ان کو میری شریعت سے آگاہ کرو، جاؤ اور جا کر بتلاؤ کہ کس طرح سے عبادت کو انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن حسین کی صفِ عزا، ذکر حسین ایک عجیب عبادت ہے کہ جہاں پر ہم نے انبیاء کے مرتبوں کو بلند ہوتے دیکھا ہے۔ جس نے ذکر سید الشہداء کیا، جس نبی نے ذکر سید الشہداء کیا، خداوند عالم نے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ کتنے انبیاء تاریخ میں ملتے ہیں، روایات میں ملتے ہیں کہ جنہوں نے جب ترک اولا کیا تو پروردگار سے جب استغفار کرتے تھے تو خداوند عالم نے کہا کہ میں تب تک تمہاری استغفار کو قبول نہیں کروں گا، تمہارے مرتبے کو بلند نہیں کروں گا جب تک تم ذکر سید الشہداء نہ کرو، جب تک تم امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ نہ کرو۔ خدا نے اس کو عبادت قرار دیا۔ جب کوئی مجلس عذاب پر آئے سمجھ لے کہ وہ عبادت میں مشغول، جب کوئی ذکر سید الشہداء میں مشغول ہو سمجھے کہ وہ عبادت میں مشغول۔ عبادت سے مراد یعنی خدا کا قرب، یعنی وہ مسلسل پروردگار کے قریب ہو رہا، وہ جو مقصد حیات ہے اس کو پا رہا، وہ جو عبودیت ہے اس کو حاصل کر رہا۔ میں ایک روایت پڑھا تھا کامل الزیارات میں کہ معصوم فرماتے ہیں من ذکر الحسین عندہ، کہ جس کے نزدیک بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، فخرج من عینہ من الدموع، اور اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے۔ کتنا اشک جاری ہو جائے؟ مقدار جناح ذباب، جتنا مچھر کا پر ہے اس قدر اگر اس کی آنکھ سے اشک جاری ہو جائے، کانا اجرہ علی اللہ عز وجل، اس کا اجر کوئی اور نہیں مگر پروردگار دے سکتا ہے۔ وَلَنْ يَرْضَى بِدُونِ لَهُ الْجَنَّةِ، یا بِدُونِ الْجَنَّةِ، خداوند عالم جب اس کا اجر دینے لگتا ہے تو جنت کے علاوہ کسی اور شے سے راضی ہی نہیں ہوتا۔ جس کے نزدیک بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ آنسو اس مقدار کے ہوں کہ مچھر کے پر کے برابر آنسو جاری ہوئے حسین کے غم میں، پروردگار اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کس قدر عزیز ہے خداوند عالم کو یہ ذکر، کس قدر عزیز ہے خداوند عالم کو حسین، کس قدر عزیز ہیں آپ لوگ امام حسین کو، کس قدر عزیز ہے یہ فرش عزا امام حسین کو، کس قدر عزیز ہیں آپ تمام مومنین امام حسین کو۔ کہ ایک بصرہ کا شخص تھا کہ جو مجلس عذاب بپا کیا کرتا تھا، روایات کہتی ہیں کہ جب مجلس عذاب بپا کی، ہر سال بپا کرتا تھا، کہ ایک دفعہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو اپنی اس زوجہ کو آ کر کہا کہ دیکھو اس سال شاید ہم لوگ مجلس عذاب کو بپا نہ کر سکیں، شاید اس سال ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہ کرا سکیں۔ اس کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا کیا ہے؟ کہا ہمارے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کروا سکیں۔ اس کی زوجہ کہتی ہے کہ 17 سال سے میں ایک ایسی قیمتی شے کی حفاظت کر رہی ہوں، ایک ایسی قیمتی شے میرے پاس موجود ہے کہ اگر اس کو بازار میں فروخت کر دیا جائے تو ہمارے پاس اتنی مقدار پیسوں کی ہوگی کہ ہم لوگ ذکر امام حسین کروا سکیں۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا ایسی شے ہے ہمارے پاس؟ उसकी जौजा कहती है कि 17 साल से मैं एक फर्जंद की इमाम हुसैन की मोहब्बत में तरबियत कर रही हूँ। इस फर्जंद को बसरा के बाजार में अगर बेच दिया जाए तो हमें इतनी मकदार पैसों की मिल जाएगी कि हम लोग हुसैन का जिक्र करवा सकें। कहते हैं, क्या आया तुम्हारा लाल मान जाएगा? कहा कि मैंने हुसैन की मोहब्बत में उसकी तरबियत की है। जब उनका बेटा घर आया, जैसे ही घर आया तो रिवायात कहती हैं कि बाप और माँ दोनों उसको सर से लेकर पांव तक एक दफ़ा देखते हैं। बच्चा गिरिया करने लगता है, कहता है कि अब बताइए क्या माजरा है। उनके दिल में जो बात है वो बयान करते हैं। बयान करने के बाद खुशी से कबूल करता है। जब खुशी से कबूल किया तो उस रात में उसके वालिद ने उसके सर को मूंड दिया, चूँकि ग़ुलामों की पहचान ये थी कि उनके सर पे बाल नहीं होते। उसके सर को तराश दिया, उसके बालों को उतार दिया। बालों को उतारा, सारी रात माँ और बेटा आपस में लिपट कर गिरिया करते रहे। कहा कि ये सुबह बसरा के बाज़ार में जाएगा और वहाँ पर फ़रोख्त हो जाएगा। ऐ हुसैन, तेरे ज़िक्र की खातिर, ताकि तेरा ज़िक्र बंद ना हो। तेरा ज़िक्र हयात है, तेरा ज़िक्र ज़िंदगी है, तेरा ज़िक्र उबूदियत है, इबादत है, बंदगी है, क़ुर्ब का वसीला है। जब उसके बालों को तराश दिया, अगले दिन सुबह उसने अपनी माँ को विदा किया, उसके बाप ने उसको लिया और लेकर बसरा के बाज़ार में चला गया। बसरा के बाज़ार में गया, उतनी ही मकदार पैसों की मुआयन की कि जितनी उसको मजलिस अज़ा के लिए चाहिए थी। बसरा के बाज़ार में सारा दिन फरोख्त के लिए अपने बच्चे को रखा, लेकिन कोई ख़रीदार ना आया। जब शाम हो गई तो उसने ये सोचा कि कितना शुक्र है खुदा का कि मेरा बेटा एक दफ़ा दोबारा अपनी माँ से मिल लेगा, इसको मैं दोबारा घर ले जाऊँगा, ये एक दफ़ा दोबारा अपनी माँ से मिलेगा। तो जैसे ही ये नियत करता है, यकाजक क्या देखता है कि बाबे बसरा से, बसरा के दरवाज़े से घुड़सवार दाखिल होता है। घुड़सवार दाखिल हुआ, उसने आकर कहा कि ये फरोख्त के लिए तुमने अपना बेटा रखा है? कहा हाँ, ये मेरा ग़ुलाम, मैंने इसको फरोख्त करना है। कितने का फरोख्त करना है? उसने मकदार बताई। उस घुड़सवार ने एक थैली दी अशरफियों से भरी उसको, और उसको कहा कि घोड़े की पीठ पर मेरे साथ सवार हो जाओ। वो उसका बेटा अपने बाप के गले लगता है, गिरिया करता है, लेकिन जानता है कि मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कि ख़ुद को हुसैन पे कुर्बान करना है। जानता है कि मैंने अपने आप को हुसैन पे कुर्बान करना है। घोड़े की पीठ पर सवार होता है। उस घुड़सवार ने उसे दोबारा से पूछा कि देखो, अगर तुम्हें और मकदार पैसों की ज़रूरत है तो मुझसे ले लो, मुझसे मुतालबा कर लो। लेकिन वो कहता है, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी घुड़सवार ने उसको एक और अशरफियों की थैली दी। उसने अशरफियों की थैली ली और वहाँ से चला गया। जैसे ही वो घर पहुँचा है तो दस्तक दी है, माँ ने दरवाज़ा खोला, जब देखा कि बेटा नहीं है तो सर सजदे में डाल दिया। कहा, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को कबूल कर लिया हुसैन के जिक्र के लिए। दूसरी तरफ वो बेटा जब उस घुड़सवार के साथ जा रहा है तो जैसे ही बसरा के दरवाजे से बाहर गया तो साथ ही आंसू बहने लगे, रोने लगा। जैसे जैसे रोता चला जाता है तो वो घुड़सवार पूछता है कि रोते क्यों हो? तो कहता है कि ये जो मेरे अरबाब थे, ये जो मेरे मालिक थे, ये मुझ पर बहुत मेहरबान थे, ये बहुत शफीक थे, बहुत शफकत और मोहब्बत से पेश आया करते थे। नहीं मालूम अभी मैं किसके हाथ फरोख्त हो गया, नहीं मालूम अभी वो शफकत, वो मोहब्बत मुझे दोबारा मिलेगी या दोबारा नहीं मिलेगी। वो घुड़सवार कहता है कि जाओ और जाकर अपनी माँ के पास चले जाओ। लड़का कहता है कि मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, मैं जब वापस जाऊँगा तो मेरी माँ मेरे से सवाल करेगी कि तुमने फरार किया, मैंने तुम्हें इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान किया था, मैंने तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर दिया था और तुम वहाँ से भाग गए, तुम वहाँ से फरार इख्तियार कर गए, मैं नहीं जाऊँगा। घुड़सवार कहता है कि जाओ और जाकर अपनी माँ से कहो कि मुझे हुसैन ने आज़ाद कर दिया, मुझे हुसैन ने आज़ाद किया है। बच्चा उतरा, वापस अपने घर गया, جا کے دستک دی. جیسے ہی ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھتی ہے کہ اس کا فرزند باہر موجود ہے. کہا کہ میں نے تو تجھے حسین کے نام پہ قربان کیا تھا, تو واپس کیوں آ گیا؟ کہتا ہے ماں, اسی حسین نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ اور جا کر اپنی ماں سے کہو کہ مجھے حسین نے آزاد کر دیا. عجیب شعر ہے مشکات تبریزی کا, کہ ان حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانے اوست. کہ یہ حسین کون ہے کہ پوری کائنات اس کی دیوانی ہے؟ یہ حسین کون ہے کہ یہ کیسی شمع ہے کہ ہر کوئی اپنی جان لے کر اس کا پروانہ ہے؟ کس طرح سے پوری کائنات کو امام حسین نے اپنا دیوانہ بنا دیا. مصر کا ایک عالم ہے ابو عالم منصور, ابو عالم اس کا نام ہے, اہل سنت کا عالم دین ہے مصر کا, تقابل کرتا ہے قرآن اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان. کہتا ہے کہ مجھے تین شباہت ہیں کہ جو قرآن میں بھی نظر آتی ہیں اور حسین میں بھی نظر آتی ہیں. تین ایسی شے ہیں, تین ایسی جہات ہیں, تین ایسی ڈائریکشنز ہیں کہ جو حسین میں بھی ہیں قرآن میں بھی ہیں. فکما ان نظر القرآن عبادت فإن النظر الى قبر الحسین عبادہ. کہ جس طرح سے اس مصحف کی طرف, قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے, اسی طرح سے حسین کی زری کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. جس طرح سے اس قرآن کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے, اسی طرح سے حسین کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. فکما ان القرآن شفاء ورحمۃ. جس طرح سے قرآن شفا اور رحمت ہے, اسی طرح سے تربت قبر الحسین شفاء لکل الامراض. اسی طرح سے پروردگار نے حسین کی تربت کو ہر مرض کے لیے شفا بنا دیا. کس قدر امام حسین علیہ السلام کی قربانی مقبول ہوئی کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کے نام کا دیوانہ بن گیا. مجھے کس طرح سے امام حسین کو پہچاننا ہے, مجھے کس طرح سے اپنے معصوم کے قریب ہونا ہے, مجھے کس طرح سے کربلا میں داخل ہونا ہے, مجھے کس طرح سے اپنے امام کو پہچانتے ہوئے حسین کی شناخت کرنی ہے, یہ مجھے کربلا بتاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان آئے اور آ کر امامت کو پہچانے, ضروری ہے کہ انسان امامت کے کانسیپٹ کو پہچانے, انسان امامت کے مفہوم کو پہچانے, انسان امامت کو پہچانے کہ امامت کہتے کسے ہیں, تاکہ حسین کو پہچان سکے, تاکہ جان سکے کہ اس وقت کا حسین کون, تاکہ پہچان سکے کہ اس وقت کے حسین جب تشریف لائیں گے تو مجھ سے تقاضا کیا, جب جان لے گا کہ امامت کیسی ہے, کون سی ہے, کیسا منصب ہے, تو پہچان جائے گا کہ اس وقت کے حسین کو کیا چاہیے ہے, جان جائے گا کہ کیوں پروردگار نے امام کی اطاعت کو واجب قرار دیا, جان جائے گا کہ کیوں ضروری ہے امام کی اطاعت کرنا. اس وقت کیا یا لوگ جانتے نہیں تھے؟ جب رسول خدا کا وصال ہوا, جب رسول خدا کی 11 ہجری میں شہادت ہوئی, تو کیا آیا اس وقت محبت کرنے والے افراد نہیں تھے, ولا رکھنے والے افراد نہیں تھے؟ کیا آیا امیر المومنین سے محبت کرنے والے افراد اس وقت موجود نہیں تھے؟ تھے, اس وقت بھی افراد موجود تھے کہ جو امیر المومنین سے محبت کرتے تھے, ان سے محبت کا دم بھرتے تھے, امیر المومنین کی امامت کے قائل بھی تھے. من کنت مولا فہذا علی مولا کی صدا ان کے ذہنوں کانوں میں موجود, سب کچھ موجود تھا, لیکن پھر بھی مولا 23 سال خاموش کیوں؟ 11 ہجری میں رسول خدا کی شہادت, 36 ہجری تک یہ 25 سال امیر المومنین خاموش کیوں؟ 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک 4 سال امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, تین بڑی جنگیں ساتھ دینے والا کوئی نہیں. حضرت فضا کو آ کر کہیں, حضرت فضا نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا. مولا کہتے ہیں اس سے بھی ابتر, اس سے بھی برا کہ اگر علی کسی کو سلام کرے کوئی جواب نہیں دیتا. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں میرے مولا 25 سال خاموش؟ 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت, 10 سال دوسرے امام کی امامت, 50 ہجری تک کیوں امام حسن مجتبیٰ خاموش؟ کیوں امام حسن مجتبیٰ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں؟ کیا آیا ولا نہیں رکھتے تھے؟ کیا آیا اس وقت افراد موجود نہیں تھے کہ جو امام کی محبت کا دم بھرے؟ کیا آیا اس وقت افراد موجود نہیں تھے کہ جو کہیں کہ مولا ہم آپ کی جان, ہم آپ پر جانے فدا کرنے کے لیے آمادہ ہیں, قربان کرنے کے لیے آمادہ؟ پس 50 ہجری دوسرے امام کی شہادت, 61 ہجری محرم تک, یا یہ کہوں کہ 60 ہجری تک امام حسین خاموش. کیوں؟ کتنے سالوں کی خاموشی, 40-45 سالوں کی خاموشی پر محیط 72 افراد سمجھ سکے کہ میرا امام کون ہے, 72 افراد امامت کو سمجھ سکے. سب جانتے ہیں کہ کون امام. بھائی اگر نہ جانتے ہوتے تو امیر المومنین سے مدد کیوں طلب کرتے؟ بھائی اگر نہ جانتے ہوتے تو دوسرے امام سے مدد طلب کیوں کرتے؟ اگر نہ جانتے ہوتے تو کیوں معصومین کے گھر کا طواف کرتے؟ چونکہ علم کی بھیک تو وہیں سے بٹ رہی, جو علم کا دسترخوان تو وہ تو وہیں لگا. پھر کیا وجہ, کیوں ایسا ہوا, کیوں خاموشی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ امام کو دیکھ رہے تھے, امامت کو نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کو دیکھ رہے تھے. آج میں نہج البلاغہ کی تلاوت کرتا ہوں, آج امیر المومنین کے خطبوں کو پڑھتا ہوں, آج میں ان کے کلمات قصار سے استفادہ کرتا ہوں, آج ان کے کلمات سنا کر غیر مسلموں کو مسلمان بناتا ہوں کہ دیکھو یہ میرے امام نے کہا, یہ میرے علی نے کہا, یہ حجت خدا نے کہا. تو کیا آیا جب امام علیہ السلام خود سے بیان کر رہے تھے تو اثر نہیں؟ جب امیر المومنین خود سے خطبات کو بیان کریں تو کیا آیا اثر نہیں؟ جب امام حسن مجتبیٰ خود سے خطبے القا کریں تو اثر نہیں؟ امام حسین نے خطبہ کتنے خطبات القا کیے, اثر نہیں؟ سب کچھ ہے لیکن کیوں ایسا ہوا, کیوں کیوں امیر المومنین علیہ السلام کو خاموشی اختیار کرنا پڑی, کیوں دوسرے امام کو سلوک کرنا پڑی؟ اس قدر شدید حالات ہو جائیں کہ دوسرے امام کے نیچے سے مسلح کو کھینچ لیا جائے. یا مذل المومنین, وہ کہ جو مومنین کے لیے عزت ہے, وہ کہ جو مومنین کے لیے حجت ہے, وہ کہ جو مومنین کے لیے خدا کے قرب کا باعث ہے, وہ کہ جو مومنین کے لیے مقصد حیات تک پہنچنے کا واحد وسیلہ ہے کہ جس کو خدا حجت بنا کر بھیجتا ہے, اسی سے دوری, اسی سے بیزارگی, اسی سے منہ موڑ لینا. اے وہ کہ جنہوں نے, جس نے مومنین کو رسوا کر دیا. اس قدر عجیب جملہ دوسرے امام کے لیے. کس قدر روایات, کس قدر باتیں, کبھی اسی موقع کے اوپر اسی عنوان کو لے کر مشکلات. وہ کہ جو پروردگار نے, جملہ غور سے سنیے گا, آپ کے حوالے کر رہا ہوں, وہ کہ جو خداوند عالم نے انسان کے لیے باعث امتیاز بنایا تھا, اسی کو لے کر تفرقے میں پڑ گئے, اسی کو لے کر آپس میں بٹنا شروع ہو گئے. وہ کہ جو خداوند عالم نے انسان کو عطا کیا تاکہ مقصد حیات کو سمجھ لے, وہ کہ جو خداوند عالم نے انسان کو عطا کیا تاکہ خدا کے قریب ہو جائے, وہ امام, وہ امیر المومنین, وہ باب مدینہ العلم, وہ کہ جو حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ, وہ کہ جو عطا کیا, اسی سے لوگ منہ موڑ لیں. آپ آج دیکھ لیں, آج بھی تو ایسا ہی ہے. آج بھی ہمارا ترہ امتیاز کیا کہ ہم لوگ امامت کے قائل ہیں. توجہ سے سنیے گا کیوں اپنا عنوان گفتگو امامت کو رکھا. آج بھی تو ہمارا ترہ امتیاز یہی کہ ہم لوگ امامت کے قائل, ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ اس کائنات میں کون ہے کہ جو امامت کا قائل ہے؟ جو بھی کہے گا وہ کہیں گے کہ یہ شیعہ امیر المومنین ہے کہ جو امامت کے قائل ہے. میرا ترہ امتیاز امامت, لیکن امام کو پہچان نہیں سک رہا. کتنے سال کربلا بپا ہوتی رہی, کتنے سال کربلا کا ذکر ہوتا رہا, ہر معصوم کے زمانے میں کربلا کا ذکر ہوتا رہا, لیکن اس وقت کا حسین تنہا, جو اس وقت کا حسین ہے, جو چوتھا امام ہے, پانچویں ہیں, چھٹے ہیں, ساتویں ہیں, آٹھویں ہیں, نویں ہیں, دسویں, گیارہویں امام, جو وقت کے حسین ہیں, لوگوں کے اندر موجود, لیکن توجہ نہیں. ہر امام کے بعد ایک نیا فرقہ, ہر امام کے بعد ایک تفرقہ, جدائی. اسی امامت کے موضوع کو لے کر کیوں؟ امامت تو میری وحدت کی علامت ہے. اہل بیت سے محبت تو میری وحدت کی علامت ہے. کون ہے کہ جو اپنی فطرت سے دور جا سکتا ہے؟ کون ہے کہ جو اپنی فطرت کو چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں. خداوند عالم نے آپ کی فطرت میں رکھا کہ آپ کمال سے محبت کرتے ہیں. جب انسان فطرتاً کمال سے محبت کرتا ہے تو اس کائنات میں انسان کامل سوائے اہل بیت کے کوئی دکھائی نہیں دیتا. انسان کامل کہ جو کمال تک پہنچا دے, وہ یہی ذوات ہیں, وہ یہی افراد ہیں, یہی موجودات ہیں کہ جن کو خدا نے مبعوث کیا. اسی امامت کو لے کر, اسی امام کو لے کر آج میں تقسیم. کچھ دن پہلے مجھے شیخوپورہ جانے کا موقع ملا, وہاں پر عجیب ماجرا دیکھا. میں اتنا پریشان ہوا اور انسان کو یقین ہو گیا کہ کیوں اس وقت مسلمان, کیوں اس وقت کہ جنہوں نے اس کائنات کی ہدایت کرنی ہے, کیوں اس وقت وہ کہ جو ایک امام کے منتظر ہیں, وہ کہ جو ایک امام علیہ السلام کو پکار رہے ہیں, وہ کہ جو عدالت خواہ ہیں, وہ کہ جو عدالت پسند کرتے ہیں, وہ کہ جو اس کائنات کے اندر ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں, وہ افراد کے جو اس کائنات کے اندر عدالت کا قیام چاہتے ہیں, خدا کی حکومت کا قیام چاہتے ہیں, کیوں بٹے ہوئے؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے برتری لینے کی طاقت میں, ہر کوئی ایک دوسرے سے برتری لینے کا خواہاں. کبھی میری محبت امیر المومنین سے تم سے زیادہ, میں تم سے زیادہ امام کو پہچانتا ہوں, میں تم سے زیادہ امامت کو پہچانتا ہوں, میں تم سے زیادہ اہل بیت سے واقف ہوں, میں تم سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں. آپس میں بٹنا شروع ہو گئے. وہی امامت کہ جس کے انتظار کے لیے امام حسین علیہ السلام کا ذکر شب و روز موجود. کس قدر حسین سے کاٹنے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں کٹے, چونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر یہ کٹ گیا تو ہم زندہ نہیں رہیں گے. اس کائنات میں ہدایت کا پیغام باقی نہیں رہے گا, اس کائنات میں ہدایت باقی نہیں رہے گی, اس کائنات میں خداوند عالم کا پیغام باقی نہیں رہے گا. اس کائنات میں اگر علی ولی اللہ نہ ہو, اس کائنات میں امیر المومنین کا ذکر نہ ہو, اس کائنات میں اگر اہل بیت علیہ السلام کا ذکر نہ ہو, رسول کا ذکر باقی نہیں رہے گا. رسول کا ذکر نہ ہو, خداوند عالم کو کوئی پہچان نہیں سکے گا. میں نے اپنے پروردگار کو پہچاننا ہے, میں نے اپنے خدا کو پہچاننا ہے, کیسے پہچانوں؟ میں نے اپنے مقصد حیات کو پانا ہے, کیسے پاؤں؟ میں نے اپنے خداوند عالم کے قریب ہونا ہے, اپنے وعدہ لا شریک, اپنے خالق مالک رب مالک یوم الدین کے قریب ہونا ہے کہ جس نے مجھے جزا اور سزا دینی ہے, کیسے ہوں؟ اسی عنوان کو لے کر تقسیم, اسی عنوان کو لے کر تفرقہ, اسی عنوان کو لے کر جدائی, اسی عنوان کو لے کر ایک دوسرے کے دست و گریبان. وہ کہ جو وحدت کا مرکز ہے, وہ ذکر کہ جو انسان کو ایک صف عزا پر بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. وہ نام کے جس نام کے ذریعے سے انسان اپنی عبودیت کو تکامل عطا کرتا ہے، وہ کہ جس کے ذریعے سے کمال کو پاتا ہے، اسی کے اندر اشتباہ ضروری ہے کہ انسان امامت کو سمجھے، ضروری ہے کہ انسان اس امامت کے خد و خال کو سمجھے، اس کی ضروریات کو سمجھے۔ پروردگار مجھ سے چاہتا کیا ہے سمجھے۔ میں آ کر جس قدر مرضی ذکر حسین علیہ السلام کرتا چلا جاؤں، اگر اس کے مقصد اور اہداف کے ذریعے نہیں سمجھوں گا، کربلا سے دور ہوتا چلا جاؤں گا۔ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو امام علیہ السلام کو ملے راستے میں، امام علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے کر پہلے بلایا، جب کہا کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، خود سے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو کہتے ہیں مولا یہ تلوار اور گھوڑا لے لیجئے، میں خود نہیں آ سکتا۔ امام کہتے ہیں مجھے تمہارے تلوار اور گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں لینے آیا تھا تاکہ تمہیں آزاد کر دوں، میں تو تمہیں لینے آیا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دوں، تمہیں طاہر کر دوں، تمہاری تطہیر کا بندوبست کر دوں، تمہاری پاکیزگی کا بندوبست کر دوں۔ امام کو دیکھ رہا ہے، توجہ سے جملہ سنیے گا، امام کو دیکھ رہا ہے، امامت کے مرتبے کو سمجھ نہیں رہا۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، امامت کے مرتبے کو سمجھ نہیں رہا۔ امامت کہتے کسے ہیں، توجہ سے سنیے، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ امامت سے مراد کیا ہے، امامت کسے کہتے ہیں؟ امامت پروردگار کے عطا کردہ منصبوں میں سے ایک منصب ہے، توجہ سے سنیے، ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد۔ امامت خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک مرتبے پر انسان کو کمال کے ساتھ خلق کیا ہے، اور اس کو انسان کی ہدایت کے لیے اس کائنات میں مبعوث کیا۔ جس طرح سے خداوند عالم نے انسان کو نبوت عطا کر کے اختیار کیا، انتخاب کیا کہ یہ لوگوں کے درمیان نبی بن کے رہے اور میرا پیغام پہنچاتا رہے، ایسے شخص کو کہ جس کو خداوند عالم نے نبوت عطا کی ہے انسانوں کے درمیان، اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی اس لیے کہتے ہیں چونکہ خداوند عالم کا پیغام، نبا پیغام جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے حضرت جبرائیل لے کر اس کے قلب کے اوپر نازل ہوتے ہیں کہ وہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ جب وہ لوگوں تک خداوند عالم کا پیغام پہنچا دیتا ہے، آگے توجہ سے سنیے گا اہم، آگے وہ کسی کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جس نے اس پر عمل کرنا ہے وہ عمل پیرا ہو جائے اور جس نے نہیں کرنا وہ نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم لوگ صرف اس لیے مبعوث کیے گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تمہارے تک پہنچا دیں۔ خداوند عالم کا حکم، خداوند عالم کا پیغام تمہارے تک بآحسن طریقے، بآفضل طریقے تمہارے تک پہنچا دیں۔ اس شخص کو نبی کہتے ہیں کہ جو آ کر یہ کہے کہ تم نے ماننا ہے تو مان جاؤ، تمہیں نہیں ماننا تو وما علینا الا البلاغ، کہ میں تمہارے تک صرف تبلیغ کے لیے آیا ہوں، اس سے زیادہ کے لیے نہیں آیا۔ اس سے بڑھ کر ایک اور خداوند عالم منصب انسان کو عطا کرتا ہے اس کمال کے ساتھ کہ جس کو رسالت کہتے ہیں، کہ اس دفعہ خداوند عالم صرف اس کو پیغام نہیں دیتا بلکہ ایک رسالت دیتا ہے، شریعت دیتا ہے۔ شریعت دی بہت سارے انبیاء کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت عیسیٰ کی شریعت، کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی جب آتا چلا گیا تو پچھلے کی شریعت منسوخ ہوتی چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی اپنی شریعت آ کر اس کی ترویج کی، کہا کہ دیکھو ابھی جو پچھلا قانون تھا وہ منسوخ، ابھی جو پچھلا تھا وہ مکمل، یہ مکمل ہے، اس نے آ کر اس کو اور بہتر کر دیا۔ اس طرح کے شخص کو، اس طرح کے انسان کو کہ جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتا ہے اور ایک رسالت کے ساتھ آتا ہے، ایک شریعت کے ساتھ آتا ہے، صحیفوں کے ساتھ آتا ہے، کتاب کے ساتھ آتا ہے، توریت کے ساتھ، زبور کے ساتھ، انجیل کے ساتھ، صحف ابراہیم کے ساتھ، الواح حضرت موسیٰ کے ساتھ، جب ان کے ساتھ آتا ہے تو اس طرح کے شخص کو، اس طرح کے انسان کو کہ جو ہدایت کے لیے مبعوث ہو، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ یہ رسول ہے۔ یہ رسول بھی آ کر کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، کہتا ہے دیکھو خداوند عالم ایک ہے، پروردگار نے یہ پیغام مجھے عطا کیا تاکہ میں تمہارے تک پہنچا دوں۔ خدا نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں پروردگار کی عبادت کرنی ہے تو نماز قائم کرو، اگر تمہیں پروردگار کی عبادت کرنی ہے تو زکوٰۃ عطا کرنا شروع کرو، اگر تمہیں پروردگار کی عبادت کرنی ہے تو خداوند عالم نے یہ اعمال تمہیں بتائے ہیں، یہ افعال تمہیں بتائے ہیں، تم آ کر اس کی پیروی کرنا شروع کہ پروردگار کے قریب ہو جاؤ، اپنے مقصد حیات کو پہچان لو، پہنچ جاؤ۔ اس سے بڑھ کر پروردگار نے ایک اور منصب ہے کہ جس کو امامت کہتے ہیں۔ امامت ایک ایسا منصب ہے کہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا کہ جو اصالتاً کسی نبی کی وصی اور جانشین ہو تاکہ اس نبی کی شریعت کی حفاظت کے ساتھ ان تمام مومنوں کا ہاتھ پکڑے اور اس مطلوب تک لے جائے، اس شخص کو امام کہتے ہیں۔ وہ شخص، توجہ سے سنیے گا، وہ شخص کہ جو نبی کی نیابت نہیں بالاصالہ امامت رکھتا ہو، نبی کا جانشین ہو۔ یہ شریف رضی نے اس تعریف کو ذکر کیا اپنی کتاب میں، علامہ حلی نے، ہمارے تمام بزرگ علماء نے اس تعریف کو نقل کیا اپنی کتابوں میں کہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص، ہر وہ انسان، ہر وہ انسان کامل، ہر وہ کہ جس کو پروردگار نے کمال پر خلق کیا ہو، ہر وہ کہ جس کو تمام صفات اپنی معراج کے ساتھ عطا کرنے پر خلق کیا ہو، نبی کا جانشین ہو، بالاصالہ امام ہو، بالنیابہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین رسول خدا کے ہوتے ہوئے امام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب خداوند عالم نے معصوم کو اس کائنات میں خلق کیا، امامت کے ساتھ خلق کیا، امام خلق کیا۔ ہر وہ شخص کے جو بالاصالہ امامت کا منصب رکھتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کو نبی کی نبوت و رسالت کی حفاظت کے لیے انسانوں کے درمیان مبعوث کرے تاکہ وہ وما علینا الا البلاغ نہ کہے کہ میں نے تم تک پیغام کو پہنچا دیا اور بس، ایسا نہیں، بلکہ وہ امام اس مومن کی کہ جو دائرہ ولایت خدا میں داخل ہو جائے، اس کے ہاتھ کو پکڑے اور مطلوب تک لے جائے، ایسے شخص کو امام کہتے ہیں۔ امام یا امامت ایک ایسا منصب نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے بیان کر دیا اور ختم، نہیں۔ امامت کے لیے ضروری ہے، امام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ امامت کے منصب کا تقاضا مجھ سے یہ ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں، میں مطیع محض ہو جاؤں، اور امامت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے بازو سے پکڑے اور مطلوب تک لے جائے۔ اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ آپ غور کریں، آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت یونس کی، کہ حضرت یونس کی قوم جب ان کی بات نہیں مان رہی تھی، حضرت یونس نے ان کو کہا توحید پر آ جاؤ، وحدہ لا شریک پہ آ جاؤ، خداوند عالم کو واحد مان جاؤ، تم آؤ اور آ کر خداوند عالم کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کو پہچانو، اس کو سمجھو، اس کی معرفت کو حاصل کرو۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور حضرت یونس نے جب دیکھا کہ مایوس ہو گئے، حضرت یونس نے ان کو بدعا دی اور خود ادھر سے باہر آ گئے۔ پھر وہ مچھلی کے پیٹ کا سارا واقعہ کہ جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، حضرت نوح نے جب 950 سال خدمت کی، 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی، جب تربیت کرنے کی کوشش کی، تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ 40 افراد صرف اس وقت مسلمان ہو سکے، 40 افراد صرف مومن ہوئے، ان 40 افراد کو کشتی میں لیا، باقی سب کے سب غرق ہو گئے۔ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دیکھیں یہ میری بات نہیں مانتے۔ حضرت نوح کا تمسخر اڑایا گیا، خداوند عالم نے حکم دیا کہ اچھا کشتی بناؤ، میں ان کے اوپر طوفان اور عذاب نازل کرتا ہوں، ان سب کو ختم کرتا ہوں۔ قوم لوط ہے، حضرت ہود کی قوم ہے، حضرت صالح کی قوم ہے، تمام انبیاء کی قومیں ہیں۔ قرآن کے اندر متعدد انبیاء کا ذکر موجود ہے، ان کی قوموں کے ساتھ موجود ہے کہ ان کی قوم پروردگار کی معصیت کرتی تھی، ان کے نبی آ کر کہتے تھے کہ خدایا یہ میری بات نہیں مانتے، پروردگار ان پہ عذاب کو نازل کرتا تھا، کسی پہ صیحہ آسمانی چیخ آئی ہے، کسی پہ بجلی گری ہے، کسی پہ کچھ ہوا، کسی پہ کچھ ہوا، کہ وہ قوم ختم ہوتی چلی گئی۔ لیکن امامت کا منصب اس چیز کا تقاضا نہیں کر سکتا۔ امامت کا منصب خداوند عالم کی اس دین کی حفاظت کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا، اپنی جان قربان کر سکتا، اپنے کنبے کی جان دے سکتا، اپنی اولاد دے سکتا، اپنا سب کچھ لٹا سکتا، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا سکتا، لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ وہ باہر آ جائے اور آ کر کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نازل کرتا۔ امامت کا منصب ایسے نہیں کر سکتا۔ جملوں پہ توجہ کریے گا، سمجھانے کا مقصد وقت کے حسین کی امامت کو سمجھنا ہے۔ میں منتظر ہوں ایک حسین کا، میں منتظر ہوں ایک امام کا، میں سمجھوں تو صحیح میرا امام کیا چاہتا ہے۔ بھئی کیوں پروردگار پردہ غیبت میں رکھا، کیوں خداوند عالم ان کی حفاظت کر رہا ہے، کیوں خداوند عالم نے ایک ایسی نوید، ایک ایسی بشارت دی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کائنات میں عدل و انصاف کی حکومت نے قائم ہونا، وہ عدل و انصاف کی حکومت نے جو قائم ہونا کسی معجزے کے ذریعے نہیں، آپ کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے، مومنین کے ذریعے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے ذریعے، ذکر سید الشہداء کرنے والوں کے ذریعے، ان لوگوں کے، آپ لوگوں کے ذریعے سے پروردگار اس کو قائم کرے گا، ان کو، ان کا ظہور کرے گا، ان کی مدد، ان کی نصرت۔ مجھے پتا تو ہو میں نے نصرت کرنی کس کی، مجھے پتا تو ہو میں نے مدد کرنی کس کی، مجھے پتا تو ہو میں کس کے انتظار میں۔ اب ہر معصوم کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس قدر اہم منصب کہ ہر نبی خواہش کرے کہ پروردگارہ مجھے بھی امام بنا دے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود، وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب حضرت ابراہیم کو پروردگار نے تمام کی تمام ابتلاءات سے گزار دیا اور وہ کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم فوراً کیا کہتے ہیں، وہ من ذریتی، پروردگارا میرے ذریت میں سے۔ قال، خداوند عالم کیا کہتا، لا ینال احدی الظالمین، میرا یہ امامت کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ امام عادل، امام عدالت قائم کرنے والا، امامت وہ کہ جس منصب پر کوئی فائز ہو جائے، جس کو خداوند عالم امام بنا کر بھیج دے، وہ ایسے ہی وما علینا الا البلاغ نہیں، ایصال الی المطلوب ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف بیان کر دیا اور ختم، نہیں، مطلوب تک پہنچانا امام کی ذمہ داری ہے۔ امامت کا منصب سب سے زیادہ اہم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، رسالت ہے، شریعت ہے، سب کچھ ہے، نبی ہیں، لیکن جب پروردگار نے ان کا امتحان لے لیا، اس کے بعد امامت عطا کی ہے، اس کے بعد امام بنایا ہے۔ ضروری ہے کہ میں اس امامت کے مفہوم کو سمجھوں۔ جب تک میں اس امامت کے مفہوم کو نہیں سمجھوں گا، زمانے کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک میں اس امامت کے مفہوم کو نہیں سمجھوں گا، یہ الاجل الاجل کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میں اکثر مجالس میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو یا لیتنی کنتو معاکم فافوزا فوزا عظیما، کہ اے کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے۔ تو کیا آیا 14 سال جب ساتواں معصوم ہارون الرشید کی قید میں رہے، تب کیا آیا 14 سال عاشورہ نہیں آئی؟ 14 سال اربعین نہیں آئی؟ کیا آیا 14 سال امام حسین کا ذکر نہیں ہوا؟ یا لیتنی کنتم معکم کی صدا بلند نہیں ہوئی؟ اے کاش حسین ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ایک عظیم کامیابی سے ہم کنار ہو جاتے۔ کیا آیا یہ اس وقت بات نہیں ہوئی؟ سب کچھ ہوا۔ 14 سال تک مولا ہارون الرشید کی قید میں، 14 سال تک ذکر امام حسین علیہ السلام باقی، لیکن کوئی نہیں جاتا کہ جو وقت کے حسین کو جا کر ہارون کی قید سے نکال دے۔ معصوم کو نظر بند کیا سامرہ میں، امام نقی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، ان سب کو، ان دونوں کو سامرہ میں نظر بند کیا، کوئی نہیں گیا۔ کتنے سال وہاں پر رہے؟ کیا آیا تب کربلا؟ کربلا تھی، ذکر امام حسین تھا، ذکر سید الشہداء تھا، گریا تھا، سب کچھ تھا، جہت میں نہیں تھا۔ امام کو دیکھ رہے ہیں، امامت کو پہچان نہیں رہے۔ دیکھ رہے ہیں امام کون؟ دیکھ رہے ہیں کہ میرا مولا اس وقت امام کاظم، میرا مولا اس وقت 8واں امام، میرا مولا اس وقت 9واں امام، 10واں امام، دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ امامت کے منصب کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے خود کو آمادہ نہیں کر سکے۔ امام تنہا۔ نہیں ضروری تھا کہ اس وقت ذکر سید الشہداء کرنے والے جاتے اور ساتویں امام کو ہارون رشید کی کیسے نکال لیتے؟ بھائی خود قتل ہوتے ہیں، ہو، خود خون بہتا ہے، ہو، جیسے جو ہونا ہے ہو، کنبا قربان ہوتا ہے، ہو۔ آج 1250 سال ہو گئے کہ وقت کا حسین پردہ غیبت میں، 1250 سال سے ذکر حسین نہیں، ذکر سید الشہداء نہیں، زیارت امام حسین موجود نہیں، سب کچھ موجود، امام موجود ہے، امامت کو نہیں پہچان سکا، امامت کے منصب کو پہچان نہیں سکا، اس لیے اپنے امام کے قریب نہیں ہو پا رہا۔ جو امام کے منصب کو پہچان لے، اس کو خداوند عالم کربلا میں داخل کرتا ہے۔ جو امامت کو پہچان لے، وہ حسین کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جو امام حسین سید الشہداء کے اس مرتبے کو جان لے، وہ ان کی نصرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آج 1 محرم ہے نا، پہلی محرم مخصوص کرتا ہوں عموماً کربلا کے پہلے شہید کے ساتھ۔ کربلا کا پہلا شہید، کہ جو کربلا میں شہید نہیں ہوا، کربلا کا پہلا شہید کہ جو کربلا کے ہدف میں شہید ہوا، مسلم بن عقیل ہے۔ کہ جب خطوط لکھے گئے نا امام حسین کو، امام نے مدینہ سے مکہ کا رخ کیا، جب مکہ کی طرف آئے تو حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا قاصد اور اپنا سفیر بنا کے کوفہ کے لیے بھیجا، کہا انی بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی، دیکھو اے کوفہ والو، میں تم لوگوں کے لیے اپنا بھائی، اپنے چچا کا بیٹا، اپنا مورد اطمینان و اعتماد، کس قدر پہچانتے ہوں گے حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کو، کہ امام حسین جب بھیجتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کو تو کہتے ہیں ثقاتی، یہ وہ ہے کہ جو میرا مورد اطمینان ہے، یہ وہ ہے کہ جس پہ میں حسین اعتماد کرتا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا ثقہ ہے، میرا مورد اطمینان ہے، اس پہ مجھے اعتماد ہے۔ مسلم ابن عقیل، دیکھو میں تم لوگوں کے درمیان اس کو بھیج رہا ہوں، جس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے مجھ حسین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے، کوفہ میں استقبال ہوا حضرت مسلم کا، بہت سارے مومنین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جیسے ہی یزید کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں، تو بصرہ کا والی عبید اللہ ابن زیاد اس کو حکم صادر کرتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر کوفہ کی ولایت سنبھالو، کہ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد ہاشمی لباس پہن کے اسی طریقے سے کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور کوفہ والے جو کہ امام حسین کے منتظر ہیں، ان کو امام حسین سمجھ کر عبید اللہ ابن زیاد کا استقبال کرتے ہیں۔ کس طرح سے فرق پیدا ہوتا ہے، امامت کی چال کو اگر انسان جانتا ہو تو کبھی دھوکے میں نہیں آتا۔ امام کی ظاہری صورت تک اگر کوئی رہے، اگر امام علیہ السلام کی ظاہری صورت کی زیارت تک کے لیے کوئی دعا کرتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے ایسے مومنین کو میں نے دیکھا دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم آئے ہیں، ہمیں زیارت امام زمانہ ہو جائے۔ امام کی ظاہری صورت کی زیارت کر لینا کافی نہیں ہے، امامت کو پہچان کے بصیرت کے ساتھ امام کو دیکھنا ضروری ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا، ہاشمی لباس میں داخل ہوا، کوفہ والے کے جو ظاہری صورت امام حسین کو جانتے تھے، سب نے عبید اللہ ابن زیاد کا استقبال کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے جس نے نقاب کیا ہے، اس نقاب کے پیچھے سے ایک ایک کو دیکھتا چلا جا رہا ہے کہ حسین کی محبت میں کون آیا ہے۔ جیسے ہی نقاب الٹی ہے تو ساتھ ہی جتنے وہ کہ جو امام کی ظاہری صورت کو دیکھتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے آئے تھے، سب کے سب خوف زدہ۔ وہ کہ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، روایات میں لکھتا ہے کہ سات ذوالحجہ یا سات ذوالحجہ کو جب حضرت مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی ہے تو وہ مسجد کے جو مسلی سے کہ جو نمازیوں سے کھچا کچھ بری ہوتی تھی، اس وقت سے 30 افراد تھے کہ جو مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، باب کندہ سے داخل ہوئے ہیں، تو اس وقت مسلم بن عقیل تنہا ہے، اب پریشان ہے۔ کبھی کسی کوفہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں آگے ابن زیاد کی فوج ہے، کوفہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ پریشان ہے کہ یہ جو حسین کو میں نے خط لکھا ہے کہ مولا وہ جنہوں نے آپ کو خط لکھا تھا انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں، چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے حسین کو بتلا سکیں کہ مولا کوفہ بدل گیا ہے، مولا وہ کوفہ کے جو آپ سے محبت کا دم بھرتا تھا ابھی وہ کوفہ تبدیل ہو گیا۔ مولا نگران ہے، پریشان ہے، کبھی کسی دروازے پہ جاتے ہیں، جب کہیں پر بھی سراغ نہ مل سکا تو اپنے گھوڑے کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے ایک اونچی مقام پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اونچے مقام پر آ کر بیٹھے، ایک خاتون آتی ہے باہر، آ کر کہتی ہے جوان کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مسلم ابن عقیل کوفہ میں ہے اور عبید اللہ ابن زیاد اس کے خون کا پیاسا ہے، سب کو تلاش کر رہا ہے، کہیں تم کسی مشکل میں نہ پڑ جانا، دیکھو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے وہ خاتون آتی ہے کہ جس کا روایات میں طوعا نام بتایا گیا ہے، وہ آ کر کہتی ہے جوان تجھے اگر کچھ چاہیے ہے تو مجھے بتلا دے کہ میں تجھے دے سکوں، پھر یہاں سے دیکھ اٹھ کے چلا جائیں، حالات ٹھیک نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل منہ سے پانی نہیں مانگ سکے، ہاتھ کا اشارہ کیا، طوعا اندر گئی، حضرت مسلم بن عقیل کے لیے پانی کو لے آئی، حضرت مسلم بن عقیل نے پانی پیا۔ جب تیسری مرتبہ باہر آئی ہے نا تو توبہ کا لہجہ تبدیل تھا، کہتی ہے کہ دیکھ اے جوان میں بیوہ ہوں، پر اچھا نہیں ہے کہ اگر میرے دروازے پہ کوئی جوان بیٹھا ہو، دیکھ تو اپنے گھر واپس لوٹ جا۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں اے بی بی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں پر جائے۔ توبہ نے یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ پوچھا کہ اے جوان تو کہاں سے ہے، حضرت مسلم کہتے ہیں کہ میں مدینہ سے ہوں۔ جیسے ہی مدینہ کا سنا ہے نا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، تھوڑا سا قریب ہوئی مدینہ کہاں سے ہے؟ حضرت مسلم نے جواب دیا کہ میں مدینہ محلہ بنی ہاشم سے ہوں. جیسے ہی محلہ بنی ہاشم کا کہا نا تو ساتھ ہی کہتی ہے کہ اے جوان تو ہے کون؟ تو حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل سفیر امام حسین. تو آنے ساتھ ہی سر کے اوپر ماتم کیا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ گھر کے اندر تشریف لائیے. حضرت مسلم بن عقیل گھر کے اندر تشریف لے گئے. جب توازو کا پوچھا گیا تو کہا کہ نہیں، میں صرف نماز پڑھنا چاہتا ہوں. رات کا وقت ہے، کس طرح سے امامت کی گود میں پلا یہ مسلم ابن عقیل. کہتے ہیں عبادت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ طوعہ کے بیٹے نے محمد ابن اشعث اور محمد ابن اشعث نے عبداللہ ابن عبیداللہ ابن زیاد کو بتلا دیا کہ مسلم ابن عقیل ہمارے گھر پہ ہیں. ابھی صبح کی نماز پڑھ کر تعقیبات سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ فوجوں کی نال بندی کی آواز آنا شروع ہوئی، تلواروں کی آواز آنا شروع ہوئی. جیسے ہی آواز سنی ہے، اپنے بدن کو ذرا سے لیس کیا، اپنی تلوار کو نکالا، اپنے ہتھیاروں کو جمع کیا، تو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، اے میرے مولا، اے میرے سردار، اے میرے آقا، آپ گھر سے باہر نہ جائیے گا، دیکھیں آپ کی جان کو خطرہ ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے سنیں گے کیا جواب دیا. کہتے ہیں، اے بی بی، اے تو میری غیرت کو یہ قبول نہیں ہے کہ مسلم تیرے گھر میں رہے اور تیرے گھر کی عزت پامال ہو جائے. میں کہوں گا مسلم، اے کاش آپ شام غریباں میں ہوتے اور دیکھتے سید سجاد نے کیا کیا دیکھا. حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، باہر آئے ہیں مقابلہ کرتے ہوئے. جب دھوکے سے گرفتار ہوئے نا، عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں لے گئے، کہا کہ سلام کرو امیر کو. ایک دفعہ عبیداللہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا کہ میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے. کہا اب تم اگر سلام کرو نہ کرو تمہارا قتل کا احکام جاری ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت پر لے گئے. دارالعمارہ کی چھت پہ جب لے جایا گیا، کہا کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں، بس اتنی مہلت دے دے کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں. میں نہیں جانتا کہ دو رکعت نماز کیوں پڑھی ہوگی، لیکن دو رکعت نماز پڑھ کے مکہ کا رخ کیا ہے. میرے پروردگار، میرے حسین کی خیر ہو. اے خدایا، میں نے حسین کو کوفہ بلایا ہے، یہ صدا حسین تک پہنچ گئی ہوگی. صالبیہ کے مقام پر امام حسین موجود ہیں، اپنے قافلے کو روکتے ہیں، لیکن اعجاز امامت سے نہیں، چاہتے ہیں کہ طبیعی طریقے سے پتہ چل سکے کوفہ کے حالات کیا ہیں. اے دو افراد کوفہ سے آ رہے ہیں، جیسے ہی حسین کو دیکھا اپنا رخ موڑ لیتے ہیں. جب امام حسین کے انصار کو پتا چلا، ان دونوں کے پیچھے گئے ہیں، ان کو لے کر امام حسین کے پاس آئے. کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ حسین تمہارے منتظر تھے؟ حسین نے تمہیں دیکھ لیا، کیوں اپنا رخ موڑا ہے؟ کہا مولا، رخ اس لیے موڑا تھا کہ جب آپ ملیں گے نا تو مجھ سے کوفہ کے حالات پوچھیں گے. اے میرے میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوفہ کے حالات بتا سکوں. ایک دفعہ حسین نے کہا کہ مجھے بتلاؤ، جب خیمے سے دور لے گئے نا، جب پتا چلا کہ اب کوئی بھی قریب نہیں ہے، تو کہا مولا، جب ہم کوفہ سے نکلے ہیں نا تو مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی ڈال کے کوفہ کے بازاروں میں کھینچا جا رہا تھا. وہ مولا کہتے، انا للہ وانا الیہ راجعون. فبکا بکاءً شدیدا، امام حسین نے گریا کرنا شروع کیا. خیمے میں آئے ہیں، زینب، حمیدہ کہاں ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، اے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا. امامت کی پلی ہے نا، ایک دم لپٹ کر پہچان گئی، مولا آپ تو ایسے محبت کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم سے محبت کی جاتی. مولا میرے بابا تو ٹھیک ہے نا،
امام حسین کہتے ہیں حمیدہ میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ، تیرے بابا کو کوفہ میں قتل کر دیا گیا، تیرے بابا کو شہید کر دیا گیا، کوئی آگے بڑھتا ہے رخسار پہ محبت کرتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے، کوئی بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے، ایک ننی سی بچی اور یہ سب ماجرا دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، اور جب بھی کوئی یتیم ہوتا ہے نا اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے رخسار پہ ہاتھ پھیرا جاتے ہیں، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرے جا، اس سے کنگھی اسے اپنے سینے سے لگایا جاتا، اور قربان جاؤ، اور جب کربلا کی زمین پہ آواز بلند ہوئی نا علاقت قتل الحسین بکربلا، حسین شہید ہو گئے، حسین کو قتل کر دیا گیا، ایک بچی اسی آرزو میں خیمے سے باہر آتی ہے، ابھی کوئی پیار کرے گا، ابھی کوئی سینے سے لگائے گا، اے بچی کے دل چھینے گئے، اے جنگلوں پر اے جماعت لگائے گئے، دامن کو جلا دیا گیا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔